وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ جمعرات کو کوئٹہ میں ایک اور بم دھماکے کی خبر سے شروع کریں گے جس میں ایک جج بال بال بچ گئے لیکن 13 افراد زخمی ہوئے. اس حوالے سے ہم کوئٹہ حملوں کے بعد دہشت گردوں کے تعاقب پر خصوصاً بات کریں گے. آگے چل کر ہم قومی اسمبلی میں سائبر کرائم بل کی منظوری اور آخر میں مذہبی اقلیتوں پر امریکی دفتر خارجہ کی رپورٹ پر گفتگو کریں گے. اور آپ لوگ بھی جو کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789-0800-777-89. اس پہلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ نظر حسین زمرد ہیں جو ایک ریٹائرڈ میجر ہیں. ان کے ساتھ ہیں سپریم کورٹ کے وکیل اور انسانی حقوق کمیشن کے ساتھ منسلک حبیب طاہر خان اور دونوں صاحبان کوئٹہ میں موجود ہیں. آپ لوگوں سے ابھی میں بات کرتی ہوں لیکن آئیے سب سے پہلے ایک تازہ رپورٹ آپ کو سناتے ہیں کوئٹہ میں جو بم دھماکہ ہوا. پیش کر رہے ہیں ستار کاکڑ.
پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں رواں ہفتے کے اوائل میں ایک مہلک خودکش بم دھماکے کے بعد جمعرات کی صبح ایک اور بم دھماکہ ہوا جس میں سیکیورٹی اہلکاروں سمیت کم از کم 13 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق مرکزی شہر کوئٹہ کے علاقے زرغون روڈ پر جس وقت یہ دھماکہ ہوا اس وقت وفاقی شرعی عدالت کے جج ظہور احمد شاوانی کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا اور بظاہر اس بم حملے کا نشانہ بھی یہی قافلہ تھا. دھماکے سے جسٹس شاوانی تو محفوظ رہے لیکن ان کے قافلے میں شامل پولیس کی ایک گاڑی کو نقصان پہنچا اور اس پر سوار انسداد دہشت گردی فورس کے 4 اہلکار زخمی ہو گئے. سیکیورٹی فورسز اور امدادی کارکنوں نے فوری طور پر جائے وقوع پر پہنچ کر زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا. صوبائی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ دھماکہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سے کیا گیا.
جی, جج کی گاڑی تھی, جج صاحب کی گاڑی گزر گئی تھی اور اس کے پیچھے جو ہے وہ پولیس کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ ریموٹ کنٹرول ڈیوائس تھی, اس میں 3 سے 4 کلو گرام جو ہے وہ استعمال کیا گیا تھا ایکسپلوزیو اور اس میں کوئی بال بیئرنگز وغیرہ نہیں تھے. اور دیکھیے یہی ریزن ہے کہ یہ مصروف شارہ ہے اور اسی کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں, موٹر سائیکل پہ آ کے وہ پلانٹ کر کے چلے جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی بزدلانہ کاروائیوں سے جو ہمارا مورائل ہے اس کو وہ نیچے نہیں کر سکتے ہیں اور ہم وی آر ان کانفلکٹ زون, میں بار بار یہ کہتا ہوں. اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمارے نئے ریزولو کے ساتھ ہم اس جنگ کو لڑیں گے اور بہت جلد ہم کوئٹہ میں جس طرح کل ایک میٹنگ ہوئی ہے ہم اپنی سیکیورٹی میئرز کو ریویو کر رہے ہیں اور بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو فزیکلی بھی گراؤنڈ میں نظر آئے گا کہ ایک چینج ہے.
ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور عوام کو حقیقی معنوں میں تبدیلی نظر آئے گی. اس واقعے کی تاحال کسی فرد یا گروہ نے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے لیکن بلوچستان میں دہشت گرد گروپوں کے علاوہ علیحدگی پسند تنظیمیں بھی ایسی مہلک کاروائیاں کرتی رہتی ہیں. یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا جب بلوچستان پیر کو کوئٹہ کے سول اسپتال میں ہونے والے بم حملے میں 70 سے زائد افراد کی ہلاکت پر سوگ میں ڈوبا ہوا ہے. پیر کو عملاوروں نے پہلے ایک وکیل رہنما بلال انور قاسی کو فائرنگ کر کے ہلاک کیا اور جب ان کی لاش سول اسپتال منتقل کی گئی تو وہاں وکلاء اور ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی ایک بڑی تعداد بھی جمع ہو گئی. تو اسی اثنا میں یہاں ایک خودکش بمبار نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا. دریں اثنا حکام کے مطابق بدھ کی شب سے کوئٹہ کے مضافات میں فرنٹیئر کور, پولیس اور انسداد دہشت گردی فورس کے اہلکاروں نے مشتبہ شدت پسندوں کی تلاش کے لیے ایک کارروائی کا آغاز کیا ہے. اس کارروائی میں لگ بھگ 700 اہلکار حصہ لے رہے ہیں. واضح رہے کہ کوئٹہ میں حملے کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اعلان کیا تھا کہ صوبائی دارالحکومت سمیت جہاں بھی عسکریت پسندوں کی اطلاع ملے گی وہاں کارروائی کی جائے گی. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اور ہم ابتدا کرتے ہیں میجر نظر حسین سے. اور آپ کو خوش آمدید نظر حسین صاحب.
تھینک یو.
اچھا,
تھینک یو ویری مچ.
تو یہ بتائیں کہ ایک ہفتے کے اندر 2 بڑے خوفناک حملے ہوئے ہیں اور سب سے بڑا خوفناک حملہ تو خیر جب ہوا، جب وکلا کی ایک بہت بڑی تعداد ماری گئی، کہا جاتا ہے کہ ایک پوری نسل جو ہے وہ ہٹا دی گئی۔ آج بھی آپ کے علم میں ہیں کہ ظہور شیوانی بال بال بچ گئے، لیکن اتنے سارے لوگ ان کے ساتھ ہلاک ہوئے، اس کا آپ تجزیہ کس طرح کرتے ہیں؟ یہ اچانک لہر کیوں شروع ہو گئی ہے بلوچستان کے اندر؟
میڈم، بنیادی طور پہ تو سب سے پہلے میں اس ثانیہ کو بڑی شدت سے مذمت کرتا ہوں، اور یہ ہمارے بلوچستان کی کریم تھی، جو وکلا کی کریم تھی جو ریڈیکیٹ کی گئی ہے، اور جس شدت سے بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ ہمارے بہت سب سینئر وکلا تھے جو اس میں شہید ہوئے۔ بنیادی طور پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں بلوچستان میں، اگر آپ دیکھیں تو 2006 سے یہ انسیڈنٹ چل رہے ہیں، کہیں کمی آتی ہے، بہتری آتی ہے، پھر یہ جو جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں یہ ریئیکٹ کرتے ہیں اور اپنی کاروائی کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جو سیاسی جو سسٹم ہوتا ہے ملک میں یا صوبے میں سیاسی چیز ہوتی ہے، بیکاز بنیادی طور پہ جو بلوچستان کے لوگ ہیں، مطلب ان کی حکمران ہیں، ان کا دل نہیں جیت سکے۔ ٹھیک ہے، جب آپ دل کسی کا نہیں جیت سکتے، جب ان کے لیے آپ کام نہیں کر سکتے، جب ان کو آپ یہ احساس نہیں دلاتے کہ یہ آپ کا صوبہ ہے، یہ آپ کا گھر ہے، روزگار آپ کو دینا ہے، ہم نے کاروبار دینا ہے، آپ کو صحت دینی ہے، جب وہ نہیں دیتے تو آبویسلی جو باہر کے ایکٹرز ہوتے ہیں، باہر کے لوگ ہوتے ہیں، ایجنسیز ہیں، را ہے، افغانستان کے لوگ ہیں، وہ پھر ہمارے لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ جب استعمال ہوتے ہیں تو یہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز زیادہ تیزی سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو سیکیورٹی والے اپنا کام تو کر رہے ہیں، بٹ سیکیورٹی بنیادی طور پہ سیکیورٹی سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بندے کو گھر سے پکڑے۔ وی نیڈ ٹو امپروو آور انٹیلیجنس سیٹ اپ، ہمیں انٹیلیجنس کو ایکٹیو کرنا پڑے گا، ان کو سیکیورٹی دینی پڑے گی، ان کو ہمیں یہ احساس دلانا ہوگا کہ آپ اس کے جواب دہ ہیں۔ جب تک آپ ایجنسیز کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ان چیزوں کو روک نہیں سکتے۔ کیونکہ بلوچستان ایک بہت اہم خطہ ہے، سی پیک کا بھی مسئلہ اس میں، سی پیک ہے، چائنا اس میں کوریڈور استعمال ہونا ہے، انٹرنیشنل ایجنسیز نہیں چاہتی بلوچستان میں ڈیولپ ہو۔ بلوچستان ادر وائز، بلوچستان کی بلوچ بیلٹ کا جو حالت ہوئی ہوئی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ 2006 سے لے کے آج تک وہاں روزگار نہیں ہے، وہاں ہیلتھ نہیں ہے، وہاں کوئی کاروبار نہیں ہے، وہ روڈ نہیں ہے، تو آپ ان لوگوں کو کیسے اپنا بنا سکتے ہیں؟
جی، اس وقت ہم چلتے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل حبیب طاہر خان کی طرف۔ حبیب صاحب، آپ بتائیے، یہ تو بڑا ہولناک واقعہ ہوا جس میں وکلا کی ایک پوری نسل ہٹا دی گئی، یہ بتائیے کہ سپریم کورٹ کے بار کے جو صدور ہیں ان کو خصوصاً آپ کے خیال میں کیوں ٹارگٹ کیا گیا تھا؟
دیکھیے نفیسہ، یہ ایک چیز کریکٹ کروں، سپریم کورٹ کے صدور نے ہمارے بلوچستان بار کے ایکس پریزیڈنٹ اور پریزیڈنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، جس میں جس انسیڈنٹ میں تقریباً
جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، ہم آپ کو دوبارہ ڈائل کرتے ہیں۔ جی
ہم
اچھا جی 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 کہیے، ابھی کچھ بہتر ہے؟ آپ جی باتوں کو جاری رکھیں،
میں آپ کو کلیئر سن رہا ہوں۔ جی، تو 73 ہمارے ساتھی جو لوگ اس واقعے میں جان گوا بیٹھے، جس میں 53 صرف لائرز تھے، اور ہمارے بلوچستان کی بہت چھوٹی سی بار ایسوسیشن ہے جس میں 150 کے قریب پریکٹسنگ، بہت ریگولر پریکٹسنگ لائرز ہیں، اور اس میں اس وقت 77 لائرز ہمارے جو ہے سیریس انجری جو کراچی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، باقی جو مائنر انجری تھی ان کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ گزشتہ جب سے یہ واقعہ ہوا 14 روز ہے، بالکل ہمارے سسٹم بالکل جام ہوا ہوا ہے، جوڈیشل سسٹم، اور جسٹس صاحبان بھی ہمارے ساتھ سوگ میں برابر کے شریک ہیں۔ لیکن دیکھیے جی، یہ آپ کہتے ہیں ہمارے
حبیب صاحب، آپ کی آواز دوبارہ سے خراب ہو گئی ہے، ہم آپ کو دوبارہ ملاتے ہیں، لیکن جی جی شکریہ۔ لیکن اس دوران کچھ کالز آئی ہیں، ان کو باری باری سنتے ہیں۔ ہری پور سے ہمیں کال کیا ہے غلام مصطفیٰ نے۔ جی جناب، کہیے۔
جی السلام علیکم۔ جی
وعلیکم السلام۔
یہ جو کوٹے میں دھماکہ ہوا ہے، یہ سن کر سختی مطلب ایک دلی صدمہ پہنچا ہے، تو یہ کچھ تھوڑا سا بلوچستان کے عوام کی طرف بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ بھی آدمی کے ساتھ تھوڑا تعاون رکھیں۔ تاکہ یہ مشکلات حل ہو جائے.
جی
اور دوسرا یہ ہے کہ یہ رحیل شریف صاحب کو میں داد دیتا ہوں کہ جنہوں نے یہ قدم اٹھایا ہوا ہے, اور نواز شریف سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ نواز شریف رحیل شریف کو اپنی حکومت تک رہنے دیں تاکہ اس ملک کی حالت جو ہے وہ سدھر سکے.
شکریہ. اور میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم جناب, دوست کا خیال کر رہا ہوں. ہمارا دل بہت دکھی ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ بلوچستان پہ ہمیشہ بلوچی بھی حکمران رہے ہیں, کوئی انگریز حکمران نہیں رہے. ان کا کام تھا کہ لوگوں کے معیار زندگی بہتر بنائے. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو وہ دھماکے کے فوراً بعد جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے, تو لوگوں کو جو سمجھانا چاہیے کہ بھائی جب یہ جو دھماکہ ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹر ہے, ابھی ہوشیار ہو جائیں. لیکن ایجنسیاں نہیں بتاتی, لوگوں کو بتانا چاہیے. یہ زیادہ نقصان بالکل نہ ہوتا اگر لوگوں کو بتا دیا جاتا.
بالکل صحیح ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ دہشت گردوں نے ایک طرح سے ٹریپ کیا, اور اس کی وجہ سے جو ہیں اتنا بڑا جانی نقصان ہوا, اور اس کی وجہ سے آپ کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ہوشیار ہونا چاہیے, اور جمگھٹا جب بھی ہوتا ہے تو دہشت گردی کا امکان ہے. ہمارے ساتھ کیونکہ حبیب طاہر خان ہیں, حبیب صاحب آپ بتائیے, آج کا جو واقعہ ہے ظہور شیوانی بال بال بچے ہیں, کیا نظر آتا ہے کہ علیحدگی پسندوں کی طرف سے کیا گیا یا طالبان دہشت گرد تھے اس حملے میں؟
دیکھیں یہ جو پچھلا واقعہ ہوا وہ بھی طالبان کی ایک تنظیم نے, ویلی تنظیم ہے, انہوں نے اس کو اون کیا تھا. اور آج کے واقعے کے بارے میں ابھی تک مجھے کنفرم اس کی اطلاعات نہیں ہے, لیکن وہ اسی کی شاید کنٹینیوٹی میں ہو. لیکن جو بڑا واقعہ ہمارا ہوا تھا کچھ دن قبل, وہ طالبان نے اون کیا تھا اس کو. دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے میرے بھائی ہیں زمین صاحب نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو را اور ان کی انوالومنٹ, ہم نے پہلے تو اپنے گھر کو سیدھا کرنا ہے. کیا ہم جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس خطے میں, کیا اس میں کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں, ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کی ذمہ داریاں بنتی ہیں یا نہیں بنتی ہیں؟ کہ آپ ان کو جب تک آپ ایک سیریسلی ان کو اپنے سٹیزنس کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے پالیسیز نہیں بنائیں گے, اس طرح کے واقعات روکنا بڑا مشکل ہے. انہوں نے نیشنل ایکشن پلان بنایا اور گزشتہ کئی عرصے سے اس پر ہم سنتے آئے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اور کل ہمارے وزیر اعظم صاحب پرسوں جب تشریف لائے اور اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا کہ اس پر مکمل طور پر ہم دوبارہ سے ریویو کر کے عمل درآمد کرنے کی, اس سے قبل کیا کرتے رہے یہ سال ڈیڑھ سال میں, یہ اگر یہ اس کو ریویو نہیں کر پائے اور اس پر عمل درآمد نہیں کر سکے تو لگتا یہ ہے کہ ان کا کوئی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہے اس قسم کی سیکورٹی کو بہتر بنانا. تو ایک اسٹیٹمنٹ جاری کر دینا کہ یہ ممالک اس میں انوالو ہیں یا نہیں ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے.
جی ہاں,
کیونکہ ہمارے اپنے لیبس ہیں, ہمارے اپنے ادارے ہیں, ان کو تھوڑا سا ان سب چیزوں کے بارے میں سیریس ہونا پڑے گا. اور یہ سب کچھ کیوں بلوچستان میں ہی کیوں؟
بالکل بالکل, آپ نے اہم سوال اٹھایا اور یہی میں سوال کرنا چاہوں گی. ہمارے ساتھ میجر نظر حسین زمرد ہیں. زمرد صاحب آپ بتائیے کہ اس وقت جو کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ خفیہ ادارے زیادہ ایکٹیو ہو گئے ہیں بلوچستان صوبے میں, اس کا کوئی ٹھوس ثبوت ملا ہے فوج کو؟
نہیں ملے. خفیہ ادارے کون سے, آپ خفیہ ادارے اپنے خفیہ ادارے کی بات کر رہے ہیں یا دنیا باہر کی؟
غیر ملکی.
لیکن بنیادی طور پہ آج سے کچھ عرصہ پہلے اگر آپ کو یاد ہو کہ افغانستان کے کچھ انٹیلیجنس کے ایجنٹس گورنمنٹ آف بلوچستان نے پکڑے تھے.
جی
ٹھیک ہے. اور کیونکہ دوسری بات ہے کہ ہمارے صوبے میں افغانستان کے مہاجرین بے انتہا قسم کے موجود ہیں, اور جن کے پاس شناختی کارڈ ڈیجیٹلی بنے ہوئے ہیں اور وہ استعمال ہوتے ہیں, چاہے وہ تحریک طالبان کرتے ہیں, چاہے وہ اس کے افغان انٹیلیجنس کا سیٹ اپ ان کو انوالو کرتا ہے, وہی لوگ استعمال ہو رہے ہیں زیادہ تر. جہاں بھی اگر آپ خود کے شملے کی بات کریں تو آج کے حادثے کی بات, ایک بات بڑی مذاکر مجھے لگی کہ وزیر داخلہ نے کہا کہ جی بہت پر رونق اور بڑا اہم روڈ ہے جہاں انہوں نے بم رکھا اور جسٹس شوانی صاحب کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی. تو آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ اہم روڈ پہ اگر وہ بندہ موٹر سائیکل کھڑا کر کے چلا جاتا ہے اور بم بلاسٹ ہو جاتا ہے تو عام سڑکوں کا یا عام علاقوں کا کیا صورتحال ہوگی؟
بالکل.
تو بنیادی طور پہ ہمیں ان چیزوں کو کریٹیکلی دیکھنا پڑے گا. हमें अपने सिक्योरिटी एजेंसीज को लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को और हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक्टिव करना पड़ेगा और उनको जवाबदेह रखना पड़ेगा, तब जाके ये सूरतहाल बेहतर होगी। और दूसरा जो सबसे अहम नुकता बलूचिस्तान में फुकदान है वो सिविल सोसाइटी का है। सिविल सोसाइटी हमारी एक्टिव नहीं है, उनको इतना खौफजदा कर दिया गया है कि सिविल सोसाइटी किसी ऐसे इंसिडेंट में खड़े होके किसी चीज के खिलाफ बात नहीं करती। जब सिविल सोसाइटी, जब आम आदमी, बलूचिस्तान का आम आदमी जब खड़ा नहीं होगा, तो आप खुद सोचिए कि हुकूमत क्या उसके पास में स्ट्रेंथ होती है, वो कभी भी कोई काम नहीं कर सकते। तो बलूचिस्तान की आवाम के साथ यही हुआ है कि उनको ओनरशिप नहीं दी गई। जब ओनरशिप आप बलूचिस्तान की आवाम को नहीं देंगे, उनको अपनाइयत नहीं देंगे, उनको एहसास नहीं दिलाएंगे, तो तब तक कोई एजेंसी, कोई गवर्नमेंट अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकती। और जो दूसरा बुनियादी मकसद है कि हमें बलूचिस्तान को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करना, हमें बलूचिस्तान को एक हिस्से में रखना है, ए एरिया और बी एरिया को खत्म करना है, क्योंकि ये ट्राइबल सिस्टम है, ट्राइबल सेटअप है। अगर हम ए और बी का झगड़ा डालेंगे तो किसी का कंट्रोल नहीं रहेगा। हमें एक सेटअप रखना है ताकि हम लोगों को इन्वॉल्व करके, इंटेलिजेंस को एक्टिव करके इन चीजों को रेडिकेट करें और बुनियादी तौर पे जड़ से खत्म करें। क्योंकि मसला ये है कि बलूचिस्तान के हालात हम कहते हैं ठीक हो रहे हैं, हम मानते हैं बेहतर हो रहे हैं, मगर जब वो चाहते हैं, जिस वक्त उनका दिल करता है, वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं और सूबे को बेचैन करके चले जाते हैं। तो इसके लिए हमें उन लोगों को इन्वॉल्व करना, अपने लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमें अपनी सिविल सोसाइटी को एक्टिवेट करना पड़ेगा, हमें लोगों को ओनरशिप देनी पड़ेगी, लोगों को नजरियाती सियासत पे मजबूर करना पड़ेगा, तब जाके हम इस पोजीशन में होंगे कि हम बलूचिस्तान के हालात ठीक कर सकें।
आप दोनों हजरात चंद मिनट और रहें हमारे साथ, क्योंकि इस सिलसिले में और इस मौजू पे बहुत कॉल्स आ रही हैं। हम बारी बारी कॉलर्स की तरफ चलते हैं, फिर एक ब्रेक लेंगे। अटक से हमें कॉल किया है गुलाम खान ने।
जी मैडम,
जी
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
आपके तमाम सामाइन को बहुत आदाब। कल भी मैं हाजिर खिदमत हुआ था।
जी जी।
ये मसला ये है कि कमेंट्स फलसफियाना ये चलते रहेंगे।
आप जरा अपना रेडियो हल्का कीजिए, रेडियो हल्का कीजिए।
की थी कि कल यानी मुल्क जो है वो पूरा करप्शन से भरा हुआ है। आप किसको ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे, किसने बम रखा, किसने रिमोट चलाया? तरीका ये है कि अब बम्बई यानी पुलिस, फौज, सारे इदारे सियासी मिलकर बैठकर यकजहती का एक माहौल बनाए और फिर एक नेशनल गवर्नमेंट बना करके अपने मुल्क की सरहदों को भी महफूज करें और इसको अंदरूनी और बैरूनी तौर पे इसका तरीका यही है और कुछ भी नहीं है।
शुक्रिया आपके कॉल करने का, शुक्रिया। और सरगोधा से कॉल किया है यार मोहम्मद ने।
जी भाजी, मैं सरगोधा से गुलाम मोहम्मद बात कर रहा हूँ। मैं कल भी ये कह रहा था कि जब पड़ोस में आग लगी हो तो दूसरे घर नहीं महफूज रह सकते हैं। जब तक खिचड़ी बनी हुई है अफगानिस्तान में, अमेरिका घुसा हुआ है और एजेंसियां काफी घुसी हुई है, इंडिया घुसा हुआ है, तो ये जो है वहां से उठते हैं और इधर हमारे बंदों को इस्तेमाल करके बेड़ा गर्क करके फिर वापस चले जाते हैं।
शुक्रिया आपके कॉल करने का, शुक्रिया आपके कॉल करने का। हबीब साहब, जिस तरह से मेजर जमरुद ने बातें की और बहुत ही एक सही बात की कि इसमें नज़र ये आता है कि सिविल सोसाइटी को शामिल होकर और जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनको निशानदेही करनी चाहिए, क्योंकि एक मसरूफ़ सड़क पे अगर कोई बंदा स्कूटर छोड़ के जाता है और बम वहाँ फाड़ता है तो लोगों को सामने आकर निशानदेही करना होगा। आप किस हद तक इतफाक करेंगे इसे?
देखिए, ये तो लोगों का काम नहीं है, सिक्योरिटी इदारों का काम है लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। लेकिन जहाँ तक मेरे साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, सिविल सोसाइटी जहाँ जो सूबे में ना होने के बराबर है और उसकी वजह भी एक है, उसकी कंट्रीब्यूशन एक खौफ इस मुल्क में, इस शहर में, हमारे सूबे में गुज़श्ता दो दहाइयों से जो पहनाया गया है, तो सिविल सोसाइटी बेचारी खौफ से किसी भी मामले में कंट्रीब्यूट आपसे नहीं करती। उनको अपनी जानों का खतरा होता है, वो उनको मिसिंग होने का खतरा होता है, उनको मार दिए जाने का खतरा होता है, उनको टारगेट किलिंग का खतरा होता है। तो وہ اس لیکن بیسیکلی میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنلی بھی یہ ایک اسٹیٹ کی ریسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے سٹیزنس کو کیسے سیکیور کرے گی. جب آپ اپنے سٹیزنس کا کام نہیں ہے یہ کہ وہ اپنے آپ کو سیکیور, لیکن بالکل کرنا چاہیے, اپنے آس پاس آپ کو دیکھنا چاہیے اور آپ سراؤنڈنگز میں آپ کو بالکل ایسی چیزیں جب ہوں آپ کو اس میں یہ سب کرنا چاہیے. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو اور بہت چیزیں چل رہی ہیں, صرف ان سیکیورٹی ایجنسیز اور یہ سب کے علاوہ بھی جو ایک سی پیک کے نام پہ ہم نے ایک گیم سٹارٹ کیا ہوا ہے, آپ اس کو دیکھیں گے تو اب وہ ہماری لاشوں پر اس کو بنانے کے اس میں شاید وہ یہاں کے سٹیزنس, تو ایسے سی پیک کو ہم کیا کریں گے جو ہماری لاشوں پر بنائی جائے. جو آپ کا ایک مڈل کلاس جو طبقہ ایک سول سوسائٹی کی میجورٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں جن کو مارا جا رہا ہے, چاہے وہ کسی بھی فارم میں آپ لے لیں, لیکن تو ان کو جب تک آپ ایک سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کریں گے تو معاملات حل نہیں ہوں گے.
جی آپ کی بھی بات درست ہے. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں سپریم کورٹ کے وکیل حبیب طاہر خان کا, آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
پروگرام خطاب کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9 بجے سے 10 بجے تک اور بھارت میں رات 9:30 بجے سے 10:30 بجے تک مخصوص موضوعات پر ماہرین اپنے خیالات کا اظہار کریں گے اور آپ فون کر کے ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں. فیس بک پر بھی آپ موضوع کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-89.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے, تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ بس سنتا رہتا ہے.
ماشاء اللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں, بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں, پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں, ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں.
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com. خط آپ کے.
جی بلوچستان پر ہمارا سیگمنٹ جاری ہے اور آپ جہاں رنگ سن رہے ہیں ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. جمعرات کو بھی ایک اور بم دھماکہ ہوا بلوچستان میں اور جس میں ایک جج ظہور شیوانی بال بال بچ گئے لیکن 13 افراد زخمی ہو گئے. ساتھ ساتھ ہمارے پاس یہ معلومات ہے کہ فوج نے کوئٹہ کے مضافات میں دہشت گردوں کا تعاقب شروع کر دیا ہے. اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سینئر ایڈیٹر بلوچستان ایکسپریس کے صدیق بلوچ لائن پر ہیں. اور بلوچ صاحب آپ کو خوش آمدید. یہ بتائیے یہ بڑے دو خوفناک واقعات ہوئے اور جس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ وکلا کی ایک پوری جنریشن ختم ہو گئی, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ یکایک جو دہشت گردی شروع ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا ہے اور سرکار جس طرح سے اس وقت اس سے ڈیل کر رہی ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
دیکھیے پاکستان میں جو سیکورٹی کی صورت حال ہے یہ اسی کی کنٹینیویشن ہے. ابھی تک جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. جاولت سے لے کر آج تک پاکستان جو ہے وہ ٹارگیٹ ہے, انٹرنیشنل لوکل جتنے بھی آپ کہیں سب. اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان نے خود ان سارے لوگوں کو ہائر کیا تھا اپنے اس کے زمانے میں, جنرل صاحب کے زمانے میں روس کے خلاف استعمال کرنا تھا ان کو. ان لوگوں کو سب کو ہائر کیا تھا, مرسنریز کو ہائر کیا تھا تاکہ ان کو روسی فوج سے نکالنے کے لیے استعمال کرے. تو یہ وہی لوگ ہیں, وہی گروپس ہیں, ادھر ادھر سے ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں. تو جب تک جو ہے لوگ وہی ہیں اور ان کو تو یہ مرسنریز تھے, ان کو شروع سے پولیٹیکل لیڈرشپ منع کر رہا تھا جنرل ضیاء الحق کو کہ بھائی یہ مت کرو, یہ کل جو ہے تو
को पैसा नहीं मिलेगा, ये बंदूक करो तो इस्लामाबाद की तरफ करेंगे। तो ये उन्होंने उनके जो है प्रोफेसी बिल्कुल सही साबित हुई और वो जो है उनने बंदूक करो हमारे तरफ कर दिया। उसकी वजह से वो मर्सरी थे, उनको ज्यादा पैसा मिला। अब जो है वो ये सूरत हाल बहुत गंभीर हो गई है, क्योंकि ये जो था बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खौफनाक वाकया था। इसमें हमारे जो है लीडिंग लायर्स 50 से करीब एक जगह इनको शहीद किया गया। तो ये जो है वो हमारा कोई कसूर नहीं था, हमारे सोसाइटी का कोई कसूर नहीं था, हमारे लोगों का कोई कसूर नहीं था, हमारा मतलब ये स्टेट की पॉलिसी में कोई अमल दखल नहीं है। खाम खाम ये मुफ्त का जो है वो हमारे लोग पर ये जुल्म हुआ है। तो ये जो है इसमें पूरे के पूरे लोग शॉक में है, पूरे के पूरे लोग इतने शॉक में है जिसकी कोई अल्फाज हम बयान नहीं कर सकते। तो बुनियादी तौर पर जो है ये स्टेट पॉलिसी की वजह से हमको विक्टिम बनाया गया, हालांकि हमारा कोई शेयर नहीं है स्टेट की पॉलिसी बनाने में, फ्रेम करने में, या कोई किरदार नहीं है। हमारा रिप्रेजेंटेशन बस नॉमिनल है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान का नॉमिनल है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। छोटे मोटे मामला तो भी मतलब हमारे पास जो है वो यानी कभी कभार तो तनख्वाह नहीं होती, जैसे वल्दी अल्लाह हमारा भीख मांगने जाता था पैसे तनख्वाह मांगने के लिए। तो ये जो है वो सारे का सारा स्टेट पॉलिसी में हमारा कोई अमल दखल नहीं है। और ये जो है उसको टारगेट करना ये जुल्म की बात है जी।
बलोच साहब ये बताएं, आपके भी इल्म में है कि दहशतगर्द बहुत चालाक हो गए हैं, यानी कि जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सदर को मारा तो उनको मालूम था कि लोग उनकी लाश की तरफ भागेंगे और उस वक्त जो है बम धमाका हुआ। क्या इससे आपके ख्याल में सिविल सोसाइटी, वकला, सहाफ़ी कोई सबक सीखेंगे?
देखिए बात सिविल सोसाइटी की नहीं है, बात सिक्योरिटी की है। देखो इस तरह के चार वाकयात हुए हैं। पहले तो ये बोलान मेडिकल कॉलेज कम्प्लेक्स में हुआ, सरदार बाखान यूनिवर्सिटी के बच्चों पर हमला हुआ था, उसके बाद उन्होंने यही किया वहाँ पर। फिर यहाँ स्नूकर क्लब था मरियाबाद में, यहाँ पहला धमाका रख दिया, फिर दूसरे धमाके में ज्यादा लोग मारे गए। फिर ये पुलिस लाइन में मस्जिद इमाम के पास जो है वो छुपा हुआ था दहशतगर्द अपना सुसाइड बॉम्बर, तो वो जो है उसने आके धमाका किया, पुलिस लाइन के अंदर 30 आदमी मारे। ये अब जो है इधर एक वाक्य हुआ, इससे पहले भी सिविल अस्पताल में यही इसी क्षेत्र के वाक्य हुए, शिया हजरात को टारगेट किया गया, जब ये वापस पहुंचे लोग इधर तो हाउस कर दिया, 5 ऐसे वाक्य हुए। तो ये सिक्योरिटी लैब सही, इसमें सोसाइटी का जो है वो कोई रोल नहीं है, सोसाइटी का रोल नहीं है बिल्कुल, ये तो बिल्कुल
आपके इल्म में है। लोग जज्बात में आकर ये भूल जाते हैं कि जब बहुत सारे लोग एक जगह जमा होते हैं तो दहशतगर्दों को मौका मिल जाता है। लेकिन जमरुद साहब आप बताइए, पुलिस वालों को कोई हिदायत दी जाएगी कि आइंदा लोगों का जमघटा जो है वो जमा ना हो ताकि दहशतगर्दों को मौका ना मिले?
देखिए बुनियादी तौर पर तो ये जो श्री गुलोच साहब कह रहे थे कि इंसिडेंट सिविल हॉस्पिटल में पहले भी हो चुका है, पहले तशी को एक को कत्ल किया गया और उसके बाद जब वो हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहाँ ब्लास्ट हुआ जिसमें तुम्हारे कैमरा मैन थे समा के, वो भी शहीद हुए। सो बुनियादी तौर पे लोग जज्बाती हैं, हम जज्बाती तौर पे अटैच हो जाते हैं। तो ये बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का काम होता है कि लोगों को बैठा ना होने दें, बट प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि मॉब मेंटेलिटी है तो पुलिस जो है इतनी इफेक्टिवली कंट्रोल नहीं कर सकती। पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी जाती है बट पुलिस जो है इस वक्त इस पोजिशन में है कि वो एक ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकती शहर की, तो लोगों को कैसे कंट्रोल करेगी? तो हम इस सानिया में हैं क्योंकि बुनियादी तौर पर जब से इंसिडेंट बलूचिस्तान को टारगेट किया गया है तो स्पेशली पुलिस को टारगेट किया गया, पुलिस स्केयर्ड, पुलिस लेटर निकाल देती है लोगों को कहती है, बट पुलिस के बस में नहीं है, पुलिस का अफसर वहां मौजूद नहीं होता, तो कैसे लोगों मॉब मेंटेलिटी को आप कर सकते हैं? तो मैं चीज पे बिल्कुल स्ट्रांगली मैं चीज पे बिलीव करता हूँ कि इट इज बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटीज, पुलिस नहीं कर सकती। ये लोगों को लीडरशिप का काम है जो लोगों को मोटिवेट करे, आपका मीडिया का काम है, आपके न्यूज़पेपर्स का काम है, इसे सेमिनार होने चाहिए, इसमें वर्कशॉप होनी चाहिए, तब जाके लोगों को एहसास होगा कि वी डोंट हैव टू गेट टुगेदर।
बिल्कुल सही है। आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, बारी बारी कुछ कॉल्स लेते हैं। धारावाला से कॉल किया है शौकत अली अंजुम ने। जी जनाब कहिए शौकत अली अंजुम। अच्छा शायद उनको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। शौकत अली अंजुम, अच्छा दूसरे कॉलर हैं मतीन सुलेमानी लंडी कोठल से।
मैडम अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
मैं جب آپ میری پوری بات اور میری پوری سوالات کو سنیں گے نا, ریڈیو نہیں ہے, ٹیلی فون بند نہیں کریں گے.
اچھا جی,
ریکویسٹ کرتا ہوں آپ.
اچھا جی, کہیے.
سب سے پہلا ہمارا ٹیروریزم نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے اور اس کی بہت سی اسباب ہے جو بالکل کلیئر فیئر ہے. امریکہ جب افغانستان میں آیا تو ٹوریزم کا نام و نشان بھی نہیں تھا. انہوں نے افغانستان پر قبضہ کیا, کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کیا جاتا ہے, عراق میں ٹیروریزم, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ فلسطین میں ہے, ترکی میں ہے, جمہوریت کے خلاف امریکہ سازش میں مطلب. اور ہمارا سب سے عام مسئلہ یہ نہیں ہے, ہمارے ارب ڈالر میں کرپشن کے ذریعے بیرون ممالک میں پڑی ہے, ہماری سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. اور یہ انٹرنیشنل مسئلہ ہے, یہ چار پانچ جو مسائل ہے ان کو حل کیا جائے تو تبدیلی بالکل ختم ہو جائے گی.
بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا.
ختم نہیں ہو سکتی ہے.
اور ہمیں کال کیا ہے دھاراوالا سے شوکت علی انجم نے.
السلام علیکم میڈم.
وعلیکم السلام.
شوکت علی انجم دھاراوالا عرض کر رہا ہوں. میڈم بات دراصل یہ ہے کہ سالہ سال کی ٹریننگ کے بعد دہشت گرد بنتے ہیں, تو دہشت گردوں کو سب چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ نے کون سے جگہ پر آپ نے یہ حملہ کرنا ہے. تو اس لیے یہ میں بار بار یہ بھی کہتا ہوں اس میں راہ کا بھی ہاتھ ہے, کیونکہ یہ ایکشن اور اس پر ری ایکشن ہونا لازمی ہے. تھینک یو سو کائنڈ آف یو میڈم.
بلوچ صاحب یہ بتائیے, جانے سے پہلے, یہ اس وقت جو بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو کشیدگی آپ دیکھ رہے ہیں اس کا کتنا بڑا رول بنتا ہے؟ کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ خفیہ ادارے اس وقت مداخلت کر رہے ہیں دونوں طرف سے, تو یہ جو اس وقت ٹینشن ہے دونوں ملکوں کے بیچ, یہ کتنا بڑا ایک سبب بنا ہے بلوچستان کے واقعات کا؟
میڈم بات یہ ہے کہ یہ انٹیلیجنس وار جو ہے سالوں سے چل رہی ہے, دہائیوں سے چل رہی ہے, جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے چل رہی ہے, آ رہی ہے, اس میں کمی بیشی آتی رہتی. اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے, کیونکہ انٹیلیجنس وار تو کبھی ختم ہی ہوئی نہیں. ہندوستان اور پاکستان کی رائیول اسٹیٹس ہیں, جب تک کشمیر کا مسئلہ رہتا ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. تو انٹیلیجنس وار ہے بیسیکلی, تو اس میں ہو سکتا ہے. دیکھیے ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے, ہم سیویلی ہم بیٹھے ہوئے ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ سیکورٹی کا معاملہ آتا ہے تو سرکاری ملازم کو کہیں زیادہ سیکورٹی مل جاتی. یہاں کریم جمع ہو گیا, 500 کے ذریعے لائر جمع ہو گیا اور کسی نے سیکور نہیں کیا. اب ایک راستہ چلتے ہوئے گزرتے ہوئے ساری ٹریفک بند ہوتی ہے, ایک صاحب بہادر گزر رہے ہیں, ایک حاتم گزر رہا ہے. تو یہ دیکھیں ان کو سیکور کرنے کے لیے تو آپ بہت وہ ہے. اب جب یہ معاملہ آتا ہے کہتا ہے جی یہ پولیس والے ٹریفک کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جی آپ کا کوئی سینس آف ڈائریکشن نہیں ہے, آپ کا پرپز یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو سیکیور کرے. ٹھیک ہے دہشت گردی کے واقعہ تو انٹرفیئرنس ہوتی ہے, دوسرے ملک کرتے ہیں, زیادہ تر ملک زیادہ ادھر مداخلت کرتے ہیں, تو وہ اپنی جگہ درست ہے بات, ہم اس کو کنٹرس نہیں کرتے. لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ فیلئر جو ہے لوکل سیکورٹی ایجنسیز کی ہے کہ وہ نے سیکیور کیوں نہیں کیا. ان کو پتا تھا کہ 5 واقعات پہلے ہوئے ہیں. اب یہ کہنا کہ جی وہ پولیس ٹریفک کو کنٹرول نہیں کر سکتی, بھائی جب یہ بندے گزرتے ہیں, صدر گزرتا ہے, وزیر اعظم گزرتا ہے, دوسرے سرکاری ملازم گزرتے ہیں, تو وہ ساری کی ساری سڑک 3-3 گھنٹے بند ہوتی ہے. ادھر ہمارے پڑوس میں ادھر ایک صاحب گزر رہے تھے تو 3 گھنٹے تک ٹریفک بند رہا, سارے کے سارے لوگ پریشان, سرکاری ملازم گزر رہا ہے, یہ تو کوئی بات نہیں ہے. جی
اچھا, نہیں بہت اچھی آپ نے بات کی, بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے سینئر ایڈیٹر بلوچستان ایکسپریس صدیق بلوچ, اور ان کے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ نظر حسین زمرد. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا, 12 سال کا تھا, تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں جنم لینے والی ایسی کہانیاں جنہیں اکثر کوئی سننے والا نہیں ہوتا.
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں, لیکن ہم ہی کیوں, اب آپ کی باری ہے.
بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے, پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں.
مائکرو فون کی دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے ہمارے ساتھ ساتھ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے.
پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی.
فون سے رابطہ کر کے 2 لاکھ روپے لاؤ, اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, اردو.feedback@voanews.com. کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد پاکستان
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی وائس آف امریکہ اردو سروس پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے دنیا نا الٹ جاتی ہے
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں موضوع یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی کی جانب سے سائبر کرائم بل پاس کیا گیا اور اس میں ایک کوشش کی جائے گی کہ انٹرنیٹ کے ذریعے جرائم کو روکا جائے لیکن جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس کے حوالے سے بہت تنقید بھی سنائی دی ہے اس وقت ہمارے ساتھ موضوع پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر روہیل ڈار ہیں جو امریکہ میں ہیں اور ان کے ساتھ ہیں لاہور سے انٹرنیٹ کے بلاگر اور تجزیہ کار عدنان عادل ہم ابتدا کرتے ہیں روہیل ڈار سے اور ڈار صاحب کچھ اس بل کے حوالے سے بتائیے کیونکہ ہم تو جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے لیکن یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے دہشت گردی پھیلائی جاتی ہے اس کو کس طرح روکا جائے گا
بہت شکریہ جی میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے موقع دیا ہے کلیریفیکیشن کے لیے دیکھیے جہاں تک سائبر بل کا تعلق ہے یہ بہت لانگ ویو تھا یہ بل جب تھا پاکستان دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ اس تشویش میں مبتلا ہے کہ ہم کس طرح سے یہ جو مائنڈ سیٹ ہے اس کو ہم ٹیکل کر سکیں اور آج کی دنیا میں سوشل میڈیا جو ہے بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اویئرنیس کے لیے اور کنیکٹیوٹی کے لیے اور جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ جو تنظیمیں دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کا جو کنیکٹیوٹی کا طریقہ تھا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سب سے زیادہ ڈومیننٹ تھا اور ایک اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت تھی کہ کس طرح سے ان کو آپ قانون کے دائرے میں لائیں تو اس میں آف کورس اس میں جو سول رائٹس ہیں اور اس میں جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو فریڈم آف ایکسپریشن ہے بہت چیزوں کو کنسرن تھے اور ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنے کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ ہم جو فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے اور جو لوگوں کی جو پرائیویسی ہے اس کو بھی ہم ملحوظ خاطر رکھیں لیکن ساتھ ساتھ اس بات پر بھی صدر باب کیا جائے کہ کس طریقے سے ان دہشت گرد تنظیموں کی جو کنیکٹیوٹی ہے جو ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن ہے اس کو توڑا جائے اور اگر کوئی تنظیم یا شخص اس چیز کا مرتکب پایا جائے کہ وہ اس میڈیا فورم کو یا اس کمیونیکیشن کے فورم کو یوز کر کے دہشت گردی یا بدامنی کو پھیلاتا ہے تو اس کو ہم قانون کے دائرے میں لا سکتے ہیں
یہی سوال میں کرنا چاہوں گی ہمارے ساتھ انٹرنیٹ کے بلاگر عدنان عادل ہیں عدنان عادل آپ بتائیے کیا دہشت گرد اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کے خیال میں یہ جو سائبر کرائم بل ہے یہ کس حد تک مؤثر ثابت ہوگا اس طرح کی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے دیگر یہ کہ این جی اوز نے اس پر اتنی نقطہ چینی کیوں کی ہے
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو بل ہے اس پہ شدید اعتراضات کیے ہیں تمام اپوزیشن پارٹیز نے پیپلز پارٹی تحریک انصاف اے این پی ایم کیو ایم اور این جی اوز نے اور جو سول سوسائٹی کے لیڈنگ لوگ ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قانون میں بہت زیادہ پاورز دے دی گئی ہیں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کو ایگزیکٹو برانچ کو خاص طور سے جو سیکشن 34 ہے اس کا اس میں بہت سویپنگ پاورز ہیں کہ وہ کوئی بھی انفارمیشن جو ہے آن لائن اس کو بلاک کر سکتے ہیں اس کو ریموو کر سکتے ہیں انٹرنیٹ سے اور کوئی بھی چیز جو اسلام کی اس کے خلاف ہو ان کے خیال میں شان و شوکت کے یا کوئی فرینڈلی ملکوں کے اب دیکھیے پاکستان کے اخباروں میں ویسے بھی سعودی عرب اور عرب ملکوں کے خلاف
تنقید جو ہے وہ عام طور سے نہیں چھاپی جاتی ہے, ایک سیلف سینسرشپ ہے یہاں پر. تو اب وہ انٹرنیٹ پہ بھی اگر کوئی تنقید سعودی عرب پہ یا وہاں کی انسانی حقوق کی صورتحال پہ عرب ملکوں کی کرے تو اس کو حکومت جو ہے وہ اس کو جرم کے طور پہ لے سکتی ہے اور اس کو ہٹا سکتی ہے. تو اس میں بہت زیادہ سویپنگ پاور دے دی گئی ہیں. کم سے کم 5-6 آرٹیکل اس قانون کے ایسے ہیں جو شہری آزادیوں کو بہت محدود کر دیں گے. مثلاً ایک آرٹیکل 18 ہے, سیکشن 18, جس میں یہ ہے کہ آپ اگر کسی شخص کی شہرت کو نقصان یا پرائیویسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو وہ ایک جرم ہوگا. اس کے لیے پہلے ہی پاکستان کا جو قانون ہے تعزیری اور ڈیفیمیشن کا قانون موجود تھا, تو یہ ایک نیا قانون بھی بنا دیا ہے کہ اگر کوئی فرض کریں کہ وزیر اعظم پر یا کسی وزیر پہ تنقید کرتا ہے, جو کہ عام طور پہ لوگ میسیجز میں ایک دوسرے کو لطیفے بھیجتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں, تو اس سے جو سیاستدان تھے وہ بہت تنگ تھے کہ ان کی کرپشن کے قصے انٹرنیٹ پہ گھومتے رہتے ہیں یا آن لائن جو یوٹیوب ہے یا واٹس ایپ ہے. تو اب اس کو جرم بنا دیا گیا ہے. اس طرح اور بہت سی پاورز ہیں, مثلا انویسٹیگیشن آفیسر جو ہے اس کو بہت زیادہ سویپنگ پاورز دے دی گئی ہیں سیکشن 32 میں. سیکشن 29 میں یہ ہے کہ کوئی جتنے بھی انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز ہیں وہ ہر شخص کا ڈیٹا 1 سال تک اپنے پاس محفوظ ضرور رکھیں گے. تو اس طرح کسی بھی شخص کی پرائیویسی جو ہے, آپ اس جو میسیجز کرتا ہے وہ متاثر ہوگی. تو شدید تحفظات ہیں اس سارے اس پہ, اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے سیاسی مخالفین کے خلاف, مائنورٹیز کے خلاف اور انسانی حقوق کے لوگ جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کے خلاف.
جی ہاں, ہم ڈار صاحب کو موقع دیں گے, لیکن کیونکہ کچھ کالز بھی آئی ہیں ان کو باری باری سنتے ہیں. میاں والی سے ہمیں کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے.
جی کلیم اللہ نیازی موجتا جی, خیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس وقت پوری مسلم وارڈ میں اگر سروے کریں تو ایک جو طیب اردوان ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا حکمران نہیں ہے جو عوام کی ترجمانی کر رہا ہو. اسی طرح اگر میڈیا کو دیکھا جائے تو جو ہمارا کنونشنل میڈیا ہے وہ بھی حکومتوں کا پپیٹس ہے. اب سوشل میڈیا کا رول ہے اس میں, کچھ باتیں ضرور ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا اویئرنیس پیدا کر رہا ہے, اور جہاں تک اگر حکومت چاہتی ہے کہ واقعی یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے اگر دہشت گردی ہوتی ہے تو میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی استعمال کر رہے. اور جہاں تک فرقہ واریت ہے, اگر آپ دیکھیں مسجدوں میں کھلم کھلا اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں, دوسروں پہ تان و تشنی ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو کوئی نہیں روکتا. تو سوشل میڈیا پہ یہ جو چیک کر رہے ہیں, اصل میں حکومتیں چاہتی ہیں کہ جو ہمارے یہ ہے نا برے کام وہ اویئرنیس نہ آئے ان کے خلاف, اور کوئی وجہ نہیں.
اور ہمیں کال کیا ہے الطاف نے پشاور سے. پشاور سے الطاف, غالباً ان کو آواز نہیں جا رہی ہے. ڈار صاحب, اگر آپ جواباً کچھ کہنا چاہیں, کیونکہ زیادہ تر جو تشویش ہے وہ یہ کہ جو شخصی آزادیاں ہیں وہ اس میں محدود ہو جائیں گی. جی
جی, میں بالکل سمجھتا ہوں. جو ابھی جو بلاگر نے جن کنسرن کا اظہار کیا ہے, میں بالکل ویلڈ کنسرن ہے. ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ بل پیش ہوا پارلیمنٹ میں تو اس میں تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں تھیں ان پہ جو نقطۂ اعتراضات تھے اور جو انہوں نے اس میں پوائنٹس اٹھائے ان سب کو بیٹھ کے ریزالو کیا گیا ہے, اور اس میں ان کو ایک سیکنڈ ریویژن بھی بل میں لائی گئی ہے ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے. اور بنیادی بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ فریڈم ایکسپریشن کا حق دیتا ہے عوام کو, اور پاکستان میں کوئی قانون ایسا نہیں بن سکتا جو آئین کے بنیادی حقوق کے خلاف. تو میں سمجھتا ہوں اگر ایسی پروویژن ہے اٹ آلویز بی چیلنج ان ہمارے کورٹ آف لا میں چیلنج ہو سکتا ہے. اور جہاں تک تعلق یہ ہے کہ ابھی انہوں نے فرمایا ہے کہ قانون کا جو غلط استعمال ہے یہ سیاستدانوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا ہے, تو دیکھیے کوئی بھی قانون جب بنتا ہے قانون کو جسٹلی امپلیمنٹ کرنا اس قانون کا سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے. کوئی بھی قانون غلط طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں یا صحیح طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں قانون نہ بنایا جائے. اگر ہم یہ خدشات رکھیں گے کہ اس قانون کا غلط استعمال ہوگا تو اس کا ہمیں سدباب کرنا پڑے گا. اس کے لیے عدالتیں بھی موجود ہیں, سول سوسائٹی بہت ہماری ایکٹیو متحرک ہے اللہ کے فضل سے, ہمارا میڈیا بہت متحرک ہے. میں سمجھتا ہوں زندہ قوموں میں سول سوسائٹیز میں متحرک معاشرہ جو ہے وہی ضامن ہوتا ہے اچھے قانون سازی کا اور امپلیمنٹیشن کا. ادروائز دنیا میں کوئی قانون کبھی خراب نیت نہیں بنایا جاتا, لیکن اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کی حفاظت عوام خود کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہم سب کو ایسے بحثیت قوم اپنا اپنا رول لینا پڑے گا,
اور ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے اس وقت دنیا میں سب سے بڑی تشویش جو ہے وہ سائبر کرائم کی ہے, اور یہ خالی دہشت گردی کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ سائبر کرائم میں فائنینشیل کرائم بھی ہے, اس میں نیشنل سیکیورٹی کے بھی ایشوز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آج کے کمپیوٹر بیسڈ جو جتنے بھی آپریشنز ہیں, چاہے وہ حکومت کے ہوں یا بڑے کارپوریشنز کے ہوں, بزنسز کے ہوں, کہیں بھی ہیکرز آ کے کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں ایک قانون کی ضرورت تھی, ایسا قانون جو کہ تمام ایسپا کو کور کرتا ہو. یہ پہلا اسٹیپ ہے, مے بی اس میں اور امپروومنٹ چاہیے ہوں, مے بی اس میں اور ماڈیفکیشنز بھی آئیں, مے بی کوئی کورس بھی اسٹیپ ان کریں اس کو اور کلین اپ کرنے کے لیے, لیکن اٹس اے گڈ اسٹارٹ میرا خیال.
اچھا, کیونکہ اس موضوع پہ بہت کالز آئی ہیں تو ہم ان کو باری باری لیتے ہیں. بنو سے ہمیں کال کیا ہے, سلمہ نے. جی جناب, جی سلمہ.
میڈم میری نظر تو یہ ہے کہ اس پر پابندی کیوں ہے سوشل میڈیا, اور بہت سارے راستے ہیں. اب یہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ اسی ذریعے باہر لوگ جاتے ہیں, اسکالرشپ لیتے ہیں, پاکستانی بچے یہاں تیار ہوتے ہیں, باہر ملک ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر اس پر انہوں نے پابندی لگا دی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے نوجوان بے روزگار ویسے تو ہیں, اب حکومت میں تو بالکل کسی حکومت میں بھی
اس پہ کوئی مکمل پابندی کی تو بات نہیں کی جا رہی ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفیع نے. جی
السلام علیکم نفیسہ, موضوع بہت ہی اچھا ہے لیکن مسلم لیگ نون کے میرے بھائی سے سوال میں یہ کروں گا کہ جس طرح لاہور کے بلاکر بھائی نے بتایا ہے کہ جرم کرنے والے جو ہے وہ لوٹتے رہیں گے, کرتے لے جدھر مرضی ہے پیسے کو لے جائیں, لیکن اس پر تنقید کرنے والے جو ہے وہ مجرم تصور کیے جائیں گے. شرم ہونا چاہیے ایسے قانون پاس کرنے پہ. بہت شکریہ.
ہم اس وقت اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر امریکہ میں روہیل ڈار, اور ان کے ساتھ تھے انٹرنیٹ بلاگر اور تجزیہ کار عدنان عادل. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر. اور کہاں,
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. آپ لوگ بے شک کالز جاری رکھ سکتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ امریکہ میں دفتر خارجہ کی ایک رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق ساری دنیا میں, لیکن خصوصاً ہم بات کریں گے برصغیر کے حوالے سے, جہاں مذہبی اقلیتوں کے لیے صورتحال ابھی تک غیر تسلی بخش ہے. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار جو نئی دہلی میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ ہوں گے مذہبی رہنما سینیٹر کھٹومل جیون جو کہ اقلیتوں کے وزیر ہیں پاکستان میں ہوتے ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی بات کرتی ہوں, لیکن آئیے سب سے پہلے اس حوالے سے, یعنی امریکی دفتر خارجہ نے جو رپورٹ جاری کی ہے اس حوالے سے آپ کو ایک رپورٹ سناتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد عاطف.
امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں مذہبی آزادی اور حقوق سے متعلق اپنی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے, جس میں بعض مسلمان ملکوں میں توہین اور تبدیلی مذہب سے متعلق قوانین پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جن جن ملکوں کے قوانین یا معاشرتی روایات توہین یا تبدیلی مذہب پر سزائے موت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, وہاں کے تمام شہریوں کو حملوں کے خطرے کا سامنا رہتا ہے. رپورٹ کے مطابق ایسے معاشروں کے کمزور طبقات, خصوصاً اقلیتیں, خواتین اور غریب زیادہ غیر محفوظ ہیں. اس رپورٹ میں پاکستان کو بھی ان ممالک میں شمار کیا گیا ہے جہاں توہین مذہب یا تبدیلی مذہب سے متعلق سخت قوانین نافذ ہیں. رپورٹ کے مطابق پاکستان میں اس وقت بھی 40 افراد توہین مذہب کے الزام میں سزائے موت کے منتظر ہیں, جن میں سے اکثریت کا تعلق اقلیتی طبقات سے ہے. اس بارے میں بات کرتے ہوئے امریکی محکمہ خارجہ کے امبیسیڈر ایٹ لارج برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی ڈیوڈ سیپرسٹین نے کہا,
restoring the death penalty clearly complicates that.
وہ کہہ رہے ہیں سزائے موت کی بحالی نے اس مسئلے کو زیادہ پیچیدہ کر دیا ہے. اپنے مذہبی عقائد کی پیروی کرنے پر اگر کسی کو سزا دی جاتی ہے تو یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے. کسی کو اس کی سزا نہیں ملنی چاہیے. سزائے موت تو بعد کی بات ہے. بھارت میں گائے کا گوشت رکھنے یا کھانے کے شعبے میں مسلمانوں اور دلتوں پر ہونے والے حملوں کے بارے میں پوچھے گئے سوال پر امبیسڈر نے کہا وہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں پر اکثر گائے ذبح کرنے کے جھوٹے الزامات کی وجہ سے حملہ کیا جاتا ہے. اگر یہ درست بھی ہو تو انہیں گائے کا گوشت کھانے کی اجازت ہونی چاہیے اور کسی پر مذہبی بنیادوں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے. بدھ کو جاری کی جانے والی اس رپورٹ میں امریکی حکومت کے اس موقف کو دہرایا گیا ہے کہ اس نوعیت کے قوانین بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ انسانی حقوق سے متصادم ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے امبیسڈر ایٹ لارج ڈیوڈ سیپرسٹائن نے کہا کہ مذہبی پابندیاں بے گناہ لوگوں کو مجرم بنا دیتی ہیں. محمد عاطف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جی، اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپندر کمار ہیں ہمارے ساتھ اور وہ نئی دہلی میں ہوتے ہیں. پشپندر کمار، آپ بتائیے کہ جو اس وقت امریکہ کی رپورٹ آئی ہے اس میں بھارت کے اندر جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس پر خاصی نکتہ چینی دیکھی گئی. آپ کے خیال میں نریندر مودی کے دور میں حالات زیادہ خراب ہوئے مذہبی اقلیتوں کے لیے؟
دیکھیے، میں اگر اس بات کو یہ کہوں کہ ہندوستان میں اس رپورٹ پہ کوئی ابھی تک سرکاری طور پہ یا حکومت کی طرف سے کوئی نقطہ چینی یا کوئی رد عمل نہیں آیا ہے، لیکن ایک بات ضرور صاف ہے کہ نریندر مودی کے اقتدار میں آنے کے بعد سے ہر چھوٹی چھوٹی جو بھی واقعات ہو رہے ہیں اس کا، جو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کو پبلسٹی زیادہ مل رہی ہے. ہندوستان میں دلتوں کو لے کر کے ایک خاص قسم کی سوچ ہے اور یہ انٹچبلٹی کے چلتے ہے جو ہندو سماج کی ایک بڑی برائی ہے، اس کے چلتے ہندوستان میں کوئی 100 سے زیادہ بڑا میسیکر جو ہیں ہو چکے ہیں جو ہمارا تاریخ بتاتی ہے. اس وقت حالات یہ ہے کہ دلی کا الیکشن جب ہوتا ہے تو کسی چرچ کے اوپر پتھر پھینکنے کی ایک واقعات کو پورے دیش کے اندر ہو جاتا ہے. غازی آباد اتر پردیش کا الیکشن ہو تو وہاں پر ایک مسلمان کو بھیڑ مار دیتی ہے اس لیے کہ اس کے گھر میں گائے کا گوشت ہوتا ہے. اس وقت بہار کا الیکشن چل رہا ہوتا ہے. اب اس وقت اتر پردیش ہے، گجرات ہے، پنجاب ہے، جہاں دلتوں کا بہت امپورٹنٹ ووٹ ہے، لہٰذا یہ وارداتیں یکایک بڑھ جاتی ہیں اور الیکشن کے بعد خاموش ہو جاتی ہے. یہاں لوگوں کا ماننا یہ ہے، اس لیے میں یہ مانتا ہوں کہ نریندر مودی کے دور میں یہ زیادہ ہو رہا ہے. میں اس لیے نہیں مانتا کہ جو آنکڑے ہیں، جو ڈاٹا ہے، وہ نریندر مودی کے 2 سال یا 2.5 سال کی حکومت کے مقابلے میں بہت کم ہے جو پچھلے ماضی میں ہو چکا ہے. دوسری بات جو میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، جو تمام سارے لوگوں سے جو اور لوگ اس پہ اپنی رائے دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ امریکہ جس کا پریزیڈنٹ کا کینڈیڈیٹ خود دنیا کے اندر ایک نفرت پھیلا رہا ہو، مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کر رہے ہوں، اپنی پالیسی بنا رہے ہوں، تو حکومت میں جو لوگ جانے والے ہیں یا جن کو جو چناؤ لڑ رہے ہیں، جب وہ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں تو ہندوستان اور پاکستان اور خطے کے غریب لوگ ہیں، کاسٹ سسٹم ہے ہمارے یہاں، اس کے چلتے جہالت بھی ہے، ایجوکیشن بھی نہیں ہے، اس کے باوجود اگر ایسی کوئی 2-4 وارداتیں ہوتی ہیں تو اس پہ امریکہ کی تشویش جو ہے وہ اس طریقے سے لگتا ہے کہ ایک چور دوسرے کو چور ٹھہرا رہا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ اپنے گریبان میں یہ جھانک کے دیکھے کہ کیا وجہ ہے کہ ان کی پولیس جو ہے وہ کالوں کو مار رہی ہے اور ان کو پھر معافی مانگنی پڑ رہی ہے، کیا وجہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے جس طریقے کی ہیٹ پھیلا رہے ہیں اس کے بارے میں امریکہ کو بھی ایک رپورٹ جاری کرنی چاہیے. یہ یہاں بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے، لہٰذا ان کو پاکستان، ہندوستان اور دیگر جو ایسے غریب ملک ہیں جہاں بہت ساری کمیاں ہیں، جس میں سماجی تناؤ بھی ہیں، جس کے چلتے یہ گھٹنائیں گھٹتی ہیں، اس کو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ امریکہ ایک بڑا آئیڈیل کنٹری ہے، وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے.
پشپندر کمار، میں ذرا سے آپ کو یاد دلاؤں،
یہ تمام سارے ریئیکشنز ہیں ہندوستان میں.
جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے فرض کیجیے مسلمانوں کے خلاف کوئی بات کی، تو جیسے آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے، آپ سینئر صحافی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شخص جن کا بیٹا وہاں مسلم، ایک لڑکا جو کہ ہلاک ہو گیا عراق کی جنگ میں، اور ان کے والد نے آ کر جب ڈونلڈ ٹرمپ پہ انگلیاں اٹھائیں تو وہ ان کی بات میں بڑا وزن سمجھا گیا اور پورے ملک کے اندر کہا گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ خامخواہ میں مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو جہاں جمہوریت ہوتی ہے تو وہاں اس طرح کے جذبات بھی تو سامنے آتے ہیں.
वही मैंने कहा, मैंने मैं आपकी बात ही की बात कह रहा हूँ कि अमेरिका जो कि 250-300 साल पहले आजाद हुआ है, दुनिया का सबसे डेवलप मुल्क है, तमाम सारी, अगर वहां कुछ लोग ये बात कह सकते हैं तो हिंदुस्तान, पाकिस्तान या साउथ एशिया के दीगर मुल्क बहुत गरीब है, जहालत है, तमाम सारी चीज है, कंट्राडिक्शन है, समाज में डिप्राइवेशन है, अगर वहां कुछ लोग ये घटनाएं करते हैं तो उसको इस तरीके से एडवाइजरी जारी करके ये बताना कि तमाम दुनिया के अंदर जो है सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, तो लोगों का ये कहना है कि भाई आप, हम तो मानते हैं कि हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, कमजोरियां हैं, उसके कई रीजंस भी हैं, लेकिन जो लोग इतने डेवलप हो चुके हैं उनके समाज में अगर प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने वाला आदमी खुलेआम ये कहेगा और खुदा ना खास्ता कल वो जीत जाते हैं तो कम से कम समाज के अंदर और जो ओहदों पे बैठे हैं उनकी बात सोच में तो बड़ा फर्क होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा हूं जो बात आप कह रही है कि उन्होंने जिस इल्जाम लगाया और उसके बाद उनके पेरेंट्स बाहर निकल के आए तो सबने नुक्ताचीनी की, तो यहां हिंदुस्तान में दलितों को लेकर के भी जो कुछ हो रहा है उसमें पार्लियामेंट में भी बहस हो रही है, उन लोगों के जो लोग ये इस तरीके के हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ एडवाइजरी भी जारी की जा रही है, कौन लोग हैं उनको कहा जा रहा है, उनका डोजियर तैयार किया जाए, तो ये भी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ लोग उस पर एक्शन नहीं ले रहे, या चाहे मुसलमानों के ऊपर कोई बात हुई हो, आप देखें कि चाहे गाजियाबाद का मामला हो या और दीगर जगह का हो, उस पर एक्शन भी होता है, ये नहीं है कि एक्शन नहीं होता।
ये बताइए, क्योंकि हम पाकिस्तान के हवाले से भी बात करना चाह रहे थे और हमने मजहबी अकलियतों के वजीर को भी दावत दी थी जो इस वक्त मीटिंग में है, लेकिन आपने क्या सुना है कि हिंदू जो हैं पाकिस्तान में उनकी क्या सूरत हाल है? क्योंकि कुछ जो खबरें हमारे पास आती हैं वो ये कि वो नाखुश हैं कि ख़ास तौर पे लड़कियों को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा है, आप लोगों ने क्या सुना है भारत में?
देखिए हमारे यहाँ जो भी कुछ पाकिस्तान के अंदर तमाम सारी चीजें हो उसमें चाहे वहाँ अकलियत हिंदू हो उनके साथ का कोई मामला हो या पाकिस्तान में बलूचिस्तान में क्या हो रहा है या सिंध में क्या हो रहा है या पंजाब में क्या हो रहा है, वो तमाम सारी खबरें पाकिस्तान के मीडिया के जरिए ही पता चलती हैं। एक बड़ी सहाफी हुआ करती थी मारियाना बाबर, उन्होंने जिस तरीके से एक रिपोर्ट सिंध में लिखी थी लोग उसी को पढ़ते हैं, लेकिन मुझे अभी तक ये नहीं लगता कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान के अंदर जो भी कुछ हो रहा है चाहे वो अकलियतों के साथ हो रहा है या और जो जो सेक्ट हैं चाहे वो अहमदिया सेक्ट हो चाहे वो दूसरे लोग हो उसके ऊपर इस तरीके से हुकूमत ने कभी कोई रद्द अमल नहीं दिया है कि वहां जो लोगों के साथ करा जा रहा है वो गलत हो रहा है और उसमें भारत को इंटरवीन करना चाहता है। वो कहता है इनका इंटरनल मामला है और वहां लोग हैं, वहां हुकूमत के अंदर लोग मौजूद हैं, वहां उनका एक सिस्टम है उसके तहत वो चीजें करते होंगे, इसलिए मैं समझता हूं कि भारत की तरफ से अगर हमसे ऑफिशियली कभी कोई इस पर रिएक्शन नहीं आया।
अच्छा, हमें कुछ कॉल्स आई हैं पाकिस्तान से, उनको बारी बारी सुनते हैं। चकवाल से हमें कॉल किया है जहूर अहमद ने।
अस्सलाम वालेकुम मैडम, मैं जहूर बोल रहा हूँ चकवाल से।
जी जी कहिए।
बहुत बहुत दिन लगा दिया आपने, आप ही लेती हैं कॉलिंग सबकी, बाकी कोई भी नहीं लेता है।
अच्छा जी कहिए।
और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत बरसे से सुन रहा हूँ।
बहुत शुक्रिया।
बाकी है कि आपके सामीन और आपके पूरे स्टाफ को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा वालेकुम सलाम। और हमें कॉल किया है कोहाट से, कोहाट से कॉल किया है राज मोहम्मद। वालेकुम सलाम।
अस्सलाम वालेकुम भाई।
जी जी वालेकुम सलाम कहिए।
हाँ सीधा भाई, आप बड़े दिनों से तो गायब थी।
जी जी मैं छुट्टी पे थी।
अच्छा छुट्टी पे थी तो चलो, मुझे तो बहुत सख्त अफसोस हुआ है ये कोटा के छाने पर।
अच्छा बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का।
और बाकी ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी है ना वो तो बहुत कमजोर है।
बहुत,
बंदे कैसे दाखिल हुए कचहरी के अंदर?
जी हाँ, मेरा ख्याल है इतना बड़ा वाकया था, लोगों के जहनों पे अभी तक ये वाकया छाया हुआ है और हो सकता है कल भी हम इस पर बात करें। हमें और भी लोगों ने कॉल किया था लेकिन वक्त कम है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। इस प्रोग्राम की प्रोड्यूसर थी गुलरुख, इंजीनियर वास्को वॉलरिच। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं नफीसा हुद भाई। सुनने का शुक्रिया और खुदा हाफिज।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।